しいんだよ。
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنعها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. عربی کلام کے اندر جب کثرت مراد لی جاتی ہے، کسی چیز کے بارے میں جب زیادتی کا حکم لگایا جاتا ہے، تو عرب کا یہ دستور ہے کہ وہ 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، 70 کا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ گنتی کے حساب سے گن کر 70 شعبے ایمان کے ہیں، بلکہ اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں اور کسی بات کا ذکر کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ سمجھایا ہے، یا یہ بات اس کو 100 دفعہ بتائی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. تو ہم 100 دفعہ گن کے نہیں بتاتے، لیکن اس کے باوجود کثرت کے لیے مختلف اصطلاحات زبانوں کی مختلف ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی ایمان کے بہت ہی زیادہ حصے اور اس کے اجزاء ہیں. اور سب سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین درجہ وہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ ہے. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی ہے، اس سے مسلمانوں کو ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورا کا پورا اسلام اور کامل ایمان کیا چیز ہے؟ اگر یہ سمجھنا ہو تو یہ حدیث اس کے لیے ایک بہترین گائیڈنس ہے، بہترین ہدایت کا راستہ ہے. صرف عبادات کو اپنا کر یہ سمجھ لینا کہ ایمان کامل ہو گیا، یہ غلط فہمی ہے. اسی طرح صرف اعمال کو اپنا کے یہ سمجھ لینا کہ ایمان کامل ہو گیا جبکہ عقیدہ درست نہ ہو، تو یہ بھی غلط ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہمیں بتا دیا تاکہ ہمارے سامنے اس کے لیے ایک رہنما ہو جائے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے لیے خاص فرمایا ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک کافر مومن بن جاتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے ہاں مغضوب اور ناپسندیدہ شخص جب وہ کلمہ پڑھ لے تو وہ محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے. کلمہ طیبہ کی بہت بلند شان ہے. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے لیے ایمان کے اندر یہ اساسی اور بیسک عقیدہ اور بنیاد ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے شعبوں اور ایمان کے تقاضوں کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اس کو اپنانا ہوگا تب ایمان اور بندہ مومن بنے گا. میرے محترم ساتھیوں، یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ بظاہر چند الفاظ ہیں اور حروف کا مجموعہ ہے، عربک الفابیٹس ہیں. اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ایسی کیا خاصیت ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں؟ اور یہ چھوٹی سی الفاظ اور ایک چھوٹی سی لائن اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ بندے کا مقدر بدل جاتا ہے، بندے کا انجام بدل جاتا ہے، اس کا نصیب نکھر جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمیں غور کی ضرورت ہے کہ آیا یہ صرف الفاظ تک ہی محدود ہوگا یا باقاعدہ اس کے پیچھے کوئی اس کا اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا اور اللہ کے درمیان کوئی عہد ہے، کوئی پیمان ہے، وعدہ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ صرف الفاظ تو ایک مومن کے ایمان کے لیے، اس کے ایمان کے کامل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ اگر مسلمان بننا ہے اور ایماندار بننا ہے تو پھر اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں، وہ ہمیں اپنانے ہوں گے. آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے بھائی لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رمضان کریم آتا ہے تو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جب توفیق ہوتی ہے تو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لہذا ہم بہترین مسلمان ہیں، ہمیں مزید اصلاح اور تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. کیسے یہ مکمل ایمان ہو سکتا ہے جب حدیث شریف میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ایمان کے بہت سارے حصے اور تقاضے ہیں. لہذا کلمہ طیبہ جس طرح الفاظ ہمارے لیے ضروری ہیں، ہمارے ایمان کی علامت ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ کا مقصد وہ ہمیں سمجھنا ہوگا. جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس میں جو لا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی موجودات ہیں، کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساروں سے ہم معبودیت کی نفی کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ کے لیے اس کا اثبات کرتے ہیں. تو ہم جو الفاظ کہہ رہے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات، تو کیا ان الفاظ کو ہم اپنے عقیدے میں بھی شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے تو ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لیں تو پھر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس پر کتنا عمل پیرا دیکھتے ہیں، یہ ہے ایک مومن کے ایمان اور کلمے کا تقاضا. کلمہ طیبہ پڑھ لینا یہ یقیناً ایمان کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق. صحابی حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں اگرچہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے. 70 سال کا 80 سال کا شخص جس نے تمام عمر گناہوں میں گزاری، ساری زندگی کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، لیکن جب یہ کلمہ طیبہ وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان اور جس جو ایمان لے آیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر اس کائنات میں اور کوئی ایسا اصول اور کوئی ایسی مشینری آپ نہیں دکھا سکتے کہ جو اتنے کم مطالبے کے اوپر اتنا زیادہ فائدہ اور بینیفٹ ہمیں دیتا ہو جتنا کہ دین اسلام نے ہمیں فائدہ دیا. تو کلمہ طیبہ اس کے اندر جب ہم نفی کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سوا ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی قبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، کوئی درگاہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بابا ہی کیوں نہ ہو، کوئی مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس عبادت کے لائق نہیں ہے کہ جس کے سامنے بندہ جھکے، جس کے سامنے مومن کا سر جھکتا ہو سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس کلمے کے اندر جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہمیں اس وعدے کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں اپنا عقیدہ توحید کے لیے مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں ایک اللہ کو وحدہ لا شریک کو اپنا معبود بنانا ہوگا، اور جن اعمال سے شرک کی بدبو اور شرک کی ذرا سی بھی اور ہوا بھی آتی ہو اس ان اعمال سے ہمیں دور رہنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے شعبے بیان فرمائے، اس میں پہلا اور اعلی ترین شعبہ وہ کلمہ طیبہ جو بیان فرمایا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے. یہ ایمان کا مرکز ہے، ایمان کے لیے یہ دروازہ ہے، گیٹ وے ہے یہ. اگر اس سے ایک شخص ناآشنا ہو تو باقی وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی وہ سجدے میں پڑا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کی قبولیت کے لیے کلمہ طیبہ کو شرط قرار دیا ہے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم بھی ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، جب حاجی آتے ہیں تو ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، اور مسجد حرام کی اتنی بڑی عبارت اور کعبے کی عمارت ہم نے بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم جتنے بھی نیک کام اپنے خیال میں کر لو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے برابر تم نہیں ہو سکتے، تمہارے یہ اعمال منظور نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ایمان ہے اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنانے کے اور کامل کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اس میں سب سے پہلا طریقہ، اعلیٰ ترین شعبہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ کلمہ طیبہ اگر زبان سے ہم بار بار دہراتے رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم کامل مومن ہو گئے اور اب ہم جنت کے حقدار ہو گئے، تو یہ ہماری کم فہمی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو بھی جنت کی راہ کی ہدایت عطا فرمائی کہ جنہوں نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ایک سجدہ کیا، نہ ایک دعا مانگی۔ خیبر کے موقع پہ جب یہودیوں کی سازشیں مسلمانوں کے خلاف حد سے بڑھ گئیں اور مسلمانوں کے لیے خطرات بڑھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ جہاد کا اعلان فرمایا، اور مدینہ طیبہ سے تمام اہل اسلام صحابہ تشریف لے گئے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے۔ اور خیبر اس زمانے میں یہود کا اس علاقے کا مضبوط قلعہ تھا، اور وہ سارے اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو یہودیوں کی بکریوں کا ایک چرواہا، وہ بکریوں کو چراتے ہوئے قلعے سے باہر نکلا، دیکھا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، تو صحابہ کرام کے قریب آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور آپ کا بڑا کون ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ ہمارے بڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خیمے میں موجود ہیں، اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں۔ چرواہا حیران کہ میں ایک حبشی ہوں، چرواہا ہوں، اور یہ جنگجو لوگ ہیں جو آس پاس کے علاقوں میں روب اور دبدبہ رکھتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، لیکن میرے پوچھنے پہ انہوں نے اپنے امیر اور بادشاہ سے ملاقات اتنی آسان کر دی کہ مجھے پتہ بتا دیا اور کہا کہ فلاں خیمے میں چلے جاؤ، وہاں پیغمبر آپ کو موجود ملیں گے۔ تو باقاعدہ یہ مورخین نے لکھا کہ وہ چرواہا اصرار کرتا رہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو بلکہ مجھے صحیح بات بتاؤ۔ صحابہ نے کہا ہم مذاق نہیں کر رہے، ہم آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ جب چرواہا بتائے ہوئے خیمے میں داخل ہوا تو اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ اطہر پر پڑی تو ایمان اور نور کی روشنی سے وہ چندیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت سے ہم توبہ کر لیں، اور میں تمام مسلمانوں کے حقوق کو یکساں سمجھتا ہوں، اور میں انصاف کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں واقعے کا۔ جب چرواہے نے یہ باتیں سنی تو وہ ظاہر بات ہے اللہ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور دین اسلام کا پیغام جب اس کے سامنے پڑھا جائے، اس کو سنایا جائے، تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ پہلے لیا ہو اور ہم بھول گئے ہو اس کو۔ چرواہے نے کہا کہ میں اگر اسلام لے آیا تو مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنے گلے لگاؤں گا اور تم ہمارے بھائی ہوگے اور تمہارا وہی معاشرے کے اندر حق ہوگا جو ایک عام مسلمان کا حق ہے. چرواہے نے یہ باتیں کبھی سنی نہیں تھی پہلے, وہ تو ایک معمولی آدمی تھا جو بکریوں کو صبح لے کے نکلتا تھا, شام کو آتا تھا اور اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھا. تو چرواہا حیران اور پریشان کہ یہ کس قسم کا پیغام ہے اور کتنا اعلیٰ پیغام ہے یہ اور کتنی زبردست باتیں ہیں, لہذا وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ بکریاں ہیں, یہ تمہارے پاس یہودیوں کی امانت ہے, لہذا تم پہلے واپس قلعے میں جاؤ, یہ بکریاں ان کے مالکان کے حوالے کرو اور پھر واپس آ کے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب تمہارے ذمے کیا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصول کے پابند تھے, آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز تھے اور دنیا کو انسانیت اور انصاف سکھانے والی ذات تھی. آپ نے اپنی دشمنوں کی بکریاں کہ جس کے بارے میں اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ مال غنیمت ہوتی ہے, آپ نے فرمایا نہیں, اس میں دھوکے کا شائبہ ہے, واپس کر کے آؤ. جب چرواہا اپنی بکریوں کو واپس پہنچا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے, اگر ہوتا تو میں تمہیں نماز کا حکم دیتا, اور ابھی روزے بھی فرض نہیں ہوئے, اس لیے اگر ہوتے رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا. البتہ ایک کام ابھی اس وقت دین کے لیے, اللہ کے دین کے لیے سارے مسلمان کر رہے ہیں اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. لہذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تلوار اٹھاؤ اور اللہ کے کلمے کے بلندی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دو. چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور لشکر اسلام میں داخل ہو گیا جہاد میں حصہ لینے کے لیے. جب جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی تو جنگ کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے کہ زخمیوں کو جمع کیا جاتا ہے, شہداء کو جمع کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے اور زخمیوں کی عیادت کیا کرتے تھے اور شہداء کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. اب مسلمانوں کے شہداء میں ایک شخص کی لاش پڑی ہے جس کے ارد گرد صحابہ جمع ہیں اور حیران ہیں کہ یہ شخص کون ہے. پورے اہل مدینہ میں سے, مسلمانوں میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک حبشی کی لاش پڑی ہے اور ہم میں سے وہ نہیں ہے, تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا تم اس کو نہیں جانتے لیکن میں اس کو جانتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیے ہیں. تو اس حبشی چرواہے نے نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکوٰۃ ادا کی, لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے, اتنے پاورفل الفاظ ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر چند گھنٹوں میں بکریوں کے چرواہے سے جنت کا حقدار ہوا. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں, ہمارا کلمہ طیبہ ہمارے دین اسلام کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دولت عطا کی ہے, ہمیں اس دولت کی حفاظت کرنی ہے اور اس دولت کے اندر جو ہم اپنے اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں, علماء فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا, لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے. لا مقصود الا اللہ, ہمارا اصل مقصد وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے مقصد ہمیشگی کا وہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ لا مطلوب الا اللہ، ہمیں صرف اللہ کی طلب ہونی چاہیے اور اللہ کے احکام کی طلب ہونی چاہیے، اللہ کے انعامات کی طلب ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں اور چیزیں ہمارے ایمان میں رکاوٹ نہ بنیں۔ لا محبوب الا اللہ، ہمیں اگر محبت ہے، اگر ہمیں عشق ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اس کے علاوہ ہم دنیا اور اس کی رونقوں سے عشق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کا مطلب اور مفہوم سمجھ لینا اور اس کو اپنی دل اور جان کا حصہ بنا لینا، یہ ہمارے لیے ایمان کا سب سے اعلیٰ شعبہ ہے، اور ہم ایمان کے اگر سب سے اعلیٰ شعبے پر فائز ہو گئے، ایمان میں اگر ہم نے ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے باقی جتنے بھی شعبے ہیں وہ ہمیں خود بخود عطا ہوتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کتاب الدعوات میں فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اگر بہترین ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے ذکر آسمان اور زمین میں اور کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام عقیدوں کا، اعمال کا، طریقوں کا خلاصہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ایمان کے جتنے تقاضے ہیں اس کا آپ اقرار کرتے ہیں، شرک کی جتنی اقسام ہیں اس سے آپ براءت کرتے ہیں، اس سے آپ دور ہو جاتے ہیں، اور آپ اپنے عقیدے کو توحید کے راستے پہ لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم سے مطلوب فرمایا ہے وہ یہی خاصیات ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کو عملی طور پہ بھی شامل کریں اور ذکر کے طور پہ بھی شامل کریں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بات کرتے، بازار میں چلتے، راستے میں چلتے۔ ہم صرف مسجد کے مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف مدرسے کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش کے وقت عطا فرمایا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ جنت تک جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے لیے ادنا شعبہ اور ایمان کے عقیدے میں اور ایمان کے تقاضوں میں جو سب سے زیادہ بظاہر ہمیں کمتر لگتا ہے، اس کا بھی نشاندہی فرما دی۔ فرمایا اماتۃ الاذی عن الطریق، یعنی سب سے اوپر جو ایمان کا تقاضا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے آخری اور سب سے نیچے والے تقاضے ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ ایک مومن راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف اس حدیث پہ غور کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان اور اسلام یہ صرف عبادت کا نام نہیں ہے، ایمان اور اسلام یہ صرف اعمال کا نام نہیں ہے، ایمان اور اسلام صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا ایک پروگرام ہے، ایک زندگی کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ سے لے کر جب آپ راستے میں چلے اور راستے میں کوئی کانٹا، کوئی پھسلن والی چیز، کوئی کیچڑ، کوئی گندگی پڑی ہو تو اس کو ہٹا لینا، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائی ہوئی معاشرت ہے، یہ ہمارے لیے جو ہم سوشل میڈیا آج کل کہتے ہیں، یہ میڈیا تو آج نکلا ہے، اصل اسلام میں جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے سوشل کاموں کو اور اپنے معاشرتی اصولوں کو اپنانا چاہیے، وہ اس حدیث میں ہے۔ اس کے لیے اصول کی بات یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر جو ہمارے لیے معاشرت اور سوشل طریقہ اپنایا گیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری ذات سے ہمارے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصول اگر مومن سمجھ جائے تو وہ یقیناً ایمان کے بہت سارے شعبوں کو سمجھ جائے گا اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے گا کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور دین اسلام نے بہت سارے اصول اور ضوابط میں نرمی پیدا کر دی ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جو سب سے پہلی صف ہوتی ہے یہ افضل ترین صف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول. الفاظ وہی آیت والے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے فرشتے صف اول والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو پہلی صف میں ہوتا ہے اس کے لیے تین بار دعا ہے, اور جو دوسری تیسری میں ہوتا ہے اس کے لیے ایک بار دعا ہے. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو صف اول ہے یہ دین اسلام کے اندر نماز کے اندر اعلیٰ ترین مقام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ صف اول میں پہنچنے کی کوشش کریں. لِيَلِنِي مِنْكُمْ وَأَذُ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَا. حدیث میں آتا ہے تم میں سے جو عقل مند ہیں, تم میں سے جو سلیقہ مند ہیں, جو بات کو سمجھنے والے ہیں, وہ میرے قریب قریب آ جایا کریں اگلی صفوں میں. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے بچوں کو اور بیوقوفوں کو, مجانین کو, ان لوگوں کو اگلی صفوں میں آنے سے منع کیا. تو پہلی صف یہ یقیناً ایک قابل رشک مقام ہے, یقیناً نماز کے اندر افضل ترین مقام ہے. لیکن حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصف الاول مخافة ان یؤذی المسلم فصلى فی الصف الثانی او الثالث اضعف اللہ له اجر الصف الاول. اگر کسی نے پہلی صف اس لیے چھوڑ دی کہ مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی صف اول چھوڑنے کے باوجود اس کو دگنا اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں, صف اول کیوں چھوڑی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے صف اول والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول, ابن ماجہ میں ہے. اس لیے کہ مسلمان بھائی کو تکلیف ہو رہی تھی. مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا یہ صف اول کو حاصل کرنے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے. اگر وہ ثواب ہے تو یہ گناہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سے دور رکھنے کے لیے اور مسلمان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے فرمایا اس کو دگنا اجر ملے گا. جمعے کے خطبے میں مسلمان بھائی تشریف لاتے ہیں اور جو جتنا آگے امام کے قریب ہو وہ اتنا ہی زیادہ افضل مقام رکھتا ہے, لیکن دین اسلام نے کندھے پھلانگنے سے منع فرما دیا اور فرمایا اگر آگے جگہ نہ ہو تو وہیں بیٹھ جاؤ, تم بھی ثواب میں شریک ہو. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے تقاضے بیان فرمائے اس میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں. تکلیف پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, طریقے ہوتے ہیں. آج کل کے زمانے میں آپ حضرات مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں اور کن کن طریقوں سے آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے اہل علاقہ کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور مستقل پڑوسی اور اہل علاقہ تو درکنار, اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن میں فرمایا وصاحب بالجنب. یہ صاحب بالجنب کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو سفر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو, آپ کا ہم سواری ہو, وہ صاحب بالجم ہے. تو ان کے بھی حقوق ہیں, ان کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ آپ اس طریقے سے بیٹھیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو چھ جائے وہ جو گھر میں آپ کے ساتھ ہوں, وہ بھائی جو آپ کے دینی بھائی ہیں, وہ اہل محلہ جو آپ کے ساتھ ہیں, ان کو تکلیف پہنچانا یہ تو پھر بہت ہی بڑا گناہ ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ طواف فرما رہے تھے, یعنی صحابی پیغمبر کے ساتھ تھے. آپ نے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا ما اطیبک و اطیب ریحک, کتنے ہی پیارے ہو اور کتنی پیاری خوشبو ہے تمہاری. وما اعظمك واعظم حرمتك، کتنے عظیم گھر ہو اور کتنی عظیم حرمت ہے تمہاری، کعبہ کی تعریف فرما رہے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ محمد کی جان جس کی دست قدرت میں ہے، لحرمت المسلم اعظم عند اللہ منک، ایک مسلمان کی جان کی حرمت اللہ کے ہاں وہ کعبے سے زیادہ ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب ہے اگر ایک مسلمان العیاذ باللہ کعبے پہ حملہور ہوا اور دوسرا اپنے بھائی پہ حملہور ہوا تو جو بھائی پہ حملہ کرنے والا ہے وہ زیادہ بڑا گناہگار ہے. میرے محترم دوستوں، ہم اپنا راستہ بھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے اسباب کو بھول گئے ہیں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو رو رو کر ہمارے لیے دعا فرماتے تھے اور اپنی امت کی فکر فرماتے تھے، ہم وہ راستے بھولتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے دن بدن ہمارا ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر آنے والا دن اس کا گزشتہ دن سے دین میں، اعمال میں، عقائد میں ترقی کا دن ہوتا ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے نظفوا افنیتکم. یہ جو آج کل آپ سنتے ہیں میونسپلٹی والوں کا کام اور بلدیا والوں کا کام کہ گلی محلوں کو صاف کرنا چاہیے، کراچی میں کچرا جمع ہو گیا ہے، کچرا کون اٹھائے گا ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا، یہ حدیث میں موجود ہے. نظفوا، صاف ستھرا رکھا کرو، افنیتکم، اپنی گلیوں کو، اپنے صحنوں کو. تو میرے محترم بھائیوں، ہم انتظار نہیں کریں گے کسی ایسے مسیحا کا جو آئے اور ہماری مدد کرے. اس پرفتن دور میں، اس گناہ کے دور میں ہمارے لیے سازشیں کی جا سکتی ہیں مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، اعمال کو بگاڑنے کے لیے. یہ احمقوں کا خواب نہ دیکھیں کہ آسمان سے کوئی اترے گا اور وہ ہمارے یہ کام کرے گا، بلکہ ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا اور یہاں تک بتا دیا کہ اپنے علاقوں کو، اپنے صحن کو، اپنی گلیوں اور گلی کوچوں کو صاف رکھنا یہ مسلمان کی علامت ہے. آج کل اگر آپ کسی اور ملک میں، کفر کے ملک میں، غیار کے ملک میں سفر پر چلے جائیں تو آپ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. کچرا نام کی چیز نہیں ہوتی، تکالیف دہ اشیاء کے نام کی چیز نہیں ہوتی. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانا. اور جو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے، خواہ وہ دنیاوی کام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں محنت کرے تو اس کو پھل ملتا ہے. یہ کام ہمارا تھا، یہ تعلیمات ہماری ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ راستے میں مسلمان کو تکلیف دے چیز ہٹانا یہ مومن کی شان ہے. اپنے گلی محلے کوچوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ مومن کی شان ہے. لیکن کبھی آپ دیکھیں مسجد کے سامنے اس طریقے سے گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے کہ نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے، یہ بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے. اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ بھی اس کو اس طریقے سے کہیں پہ کھڑی کر دے گا، کہیں اس طریقے سے چلا لے گا کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. میرے محترم بھائیوں، جیسے لا الہ الا اللہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے اور ہم وقت ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اسی طرح ہم ان کاموں میں بھی اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے. خواہ وہ پارکنگ گاڑی کی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مسلمان بھائی کو تھوڑی سے ہی فائدہ پہنچانے والی بات ہی کیوں نہ ہو، اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ آپ پہلے چلیں، میں آپ کے پیچھے آتا ہوں، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ آپ کو دعا دے دے گا اور ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا. یہ میں نے اپنے طور پہ جو میری ناقص عقل میں بات سمجھ آئی آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العليم الكريم، سبحان الله رب رجع العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ممن إلا غفرته ولا ممن إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا واكف عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، یہ پریشان حال ہیں اپنے فضل و احسان سے پریشانیاں دور فرمائے، یہ پریشان جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت اور شفا کے خزائن سے صحت اور شفا عطا فرمائے. مسلمانوں کے احوال جو مختلف علاقوں میں مشکل ترین ہیں، جنگ زدہ ہیں، بدامنی ہے، اللہ تبارک و تعالی جنگ کو امن میں بدل دے، بے چینی کو سکون میں بدل دے، اور جو تنگیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو کشادگی میں اور فراخی میں بدل دے. اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے رحمتیں، اپنے فضل، اپنے احسانات ہم اور آپ پر متوجہ فرمائیں، اور ہر ہر جائز کام میں اللہ تبارک و تعالی ہماری فتح و نصرت فرمائیں. پاکستان اور اس کا چپا چپا ذرہ ذرہ یہ مسلمانوں کا اور دین کا ایک قلعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے دشمنوں سے، حاسدین سے، بدخواہوں سے، اور اسی طرح اندر اور باہر کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ملک کی بھی، ملک کے باسیوں کی بھی، یہاں کے اہل کی بھی، یہاں کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان میں بہت سارے دین کے ادارے ہیں، دین کے قلعے ہیں، اور جہاں سے دن رات اللہ اور اس کے رسول کا دین بیان کیا جاتا ہے، جہاں سے توحید بیان کی جاتی ہے، جہاں سے زندگی گزارنے کا اصول اور دستور بیان کیا جاتا ہے، اس میں سے جامعہ عربیہ احسن العلوم بھی ہے اور اس کی بھی بہت ساری شاخیں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی دن دوگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. یہاں کے نمازی، یہاں کے طلباء، یہاں کے اساتذہ، یہاں سے محبت کرنے والے، یہاں سے تعاون کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا فضل و احسان فرمائے، سب کو اپنی برکتیں عطا فرمائے. آج ہمارے دور حدیث کے طلباء کرام جامعہ مسجد مفتی محمود نوری آباد تشریف لے گئے تھے، حضرت والد صاحب نے وہاں باقاعدہ بخاری شریف کا درس دیا، اور اس طریقے سے گویا کہ درس و تدریس کا افتتاح ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اس عظیم دین کے مرکز کو اللہ تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور جس طرح آج وہاں بخاری کا درس شروع ہوا، اسی طرح تا قیامت وہاں سے دین کا اور قال اللہ اور قال الرسول کا پیغام بلند ہوتا رہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت والد صاحب کا سایہ محترم ہم پر تابیر سلامت رکھے، اسی طرح آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر و عافیت سے رکھے، سب کا وجود آپ کے لیے باعث رحمت بنائے، اور سب کا وجود آپ کے لیے سایہ عظیم بنائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. جو مسلمان حرمین شریفین تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے کفار سے، یہودیوں سے، عیسائیوں کے حملوں سے اور ان کی سازشوں سے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کو محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو خوب خوب عبادات کرنے کی، زیارات کرنے کی، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے یا میں یاد نہ رکھ سکا، اللہ تبارک و تعالی سب کو مراد عطا فرمائے، سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کی مشکلات آسان فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.